السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأهل بيته واتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله ربي قل أغير الله ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج شوال کی یکم تاریخ 1447 ہجری کا سال، یعنی عید الفطر، خوشی کا دن ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے دوہری مسلمانوں کو عید عطا فرمائی. پہلی تو جمعۃ المبارک، یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک عید کا دن ہے، جمع ہونا کا دن ہے، اکٹھے ہونے کا دن ہے. اور دوسرا عید الفطر. اللہ سبحانہ و تعالی نے جمعہ 7 دنوں کے بعد عطا فرمایا اور عید الفطر پورے سال کے بعد عطا فرمائی. وہ ایک حدیث ہمیں ہمیشہ مدنظر رکھنی چاہیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گناہ کبیرہ، اگر تم ایک نماز کے بعد، ایک فرض نماز کے بعد سے دوسری نماز، فرض نماز کے درمیان میں کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اور ایک جمعہ المبارک سے دوسرا جمعہ المبارک تک تم اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچاؤ گے، اور ایک رمضان مبارک سے دوسرے رمضان مبارک تک اپنے آپ کو ان دس کے درمیان میں کبیرہ گناہوں سے بچاؤ گے، تو اس کا فائدہ اور اجر اور ثواب یہ ملے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک خودکار طریقے سے تمہارے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ معاف کرتے رہیں گے. یعنی روزانہ کے حساب سے 5 وقت کے دوران میں اگر ہم 5 نمازوں کے درمیان میں اپنے آپ کو اللہ کی بڑے معاصی سے، گناہ سے، نافرمانیوں سے بچائیں گے. بڑے گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا گناہ جس میں وعید ذکر ہو، قرآن حدیث کے اندر کوئی سزا مقرر کی گئی ہو، بتائی گئی ہو، اس کو بڑا گناہ بتاتے ہیں، یا ایسا چھوٹا گناہ جس کو بار بار تکرار سے کرتا رہے تو وہ بھی بڑے گناہ کے اندر ہی شمار ہوتا ہے، کیونکہ انسان نے اس کو عادت بنا لی، بار بار کر رہا ہے، تو وہ بھی اس کا درجہ اور اس کی سنگینی اور اس کی قباحت اور اس کی پکڑ اور اس کا سزا وہ بھی بڑا گناہ جیسا ہی ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ان 5 نمازوں کے درمیان، ایک جمعہ سے دوسرا جمعۃ المبارک کے درمیان اور ایک رمضان المبارک سے دوسرے رمضان المبارک کے درمیان، اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچاؤ. کسی عالم نے بہت اچھے انداز سے کہا کہ دیکھیے، یہ جو نافرمانیاں ہیں، یہ جو تقسیم کی ہے، بڑے گناہ، کبیرہ گناہ اور چھوٹے گناہ، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، تاکہ جو اگر چھوٹے ہیں تو وہ تو ایک، جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے چھوٹے گناہ بھی معاف ہوتے رہتے ہیں، اور لیکن بڑے گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک انسان ایک اصول کے تحت اللہ سبحانہ و تعالی سے بڑے گناہوں کی معافی نہ مانگے، ان کی تلافی نہ کرے. وہ توبہ ہے، اور توبہ کی شرائط جب تک پوری نہیں ہوں گی تو وہ اس سے بڑے گناہ معاف نہیں ہوں گے، یعنی اس بڑے گناہ کو چھوڑ دینا، اور اسی طرح اس گناہ جو بھی سرزد ہوا ہے اس پر ندامت اختیار کرنا کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر لی، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی کریم ذات ہے، تو میں نے کیوں اس کی نافرمانی کر لی. تو ندامت اختیار کرنا کہ میرے سے گڑبڑ ہو گئی، غلط ہو گیا. اور پھر تیسرا کہ عزم پکا کرنا کہ میں دوبارہ اس گناہ کو نہیں کروں گا، دوبارہ اس کے اندر مبتلا نہیں ہوں گا. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جب انسان کسی عام بندے سے، چھوٹے سے یا بڑے سے، ایک انسان سے یہ ایک اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے کہ بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس کی لاج رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب انسان یہ معاملہ کرتا ہے تو اس کی لاج رکھنے کی کوشش کرے۔ لیکن بعض اوقات انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، انسان شیطان آزاد ہو گئے، جب ہلال رمضان نمودار ہوا تو اس وقت شیطان آزاد ہو گیا، تو پھر بعض اوقات اس کی وسوسے میں آ کر، اس کی سازش میں آ کر انسان اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو فوراً کوشش کرے کہ میں اس گناہ کی معافی تلافی کر لوں، میں گناہ کے ساتھ ہی انسان نہیں رہے، مستقل نہ رہے، ورنہ کیا ہوگا کہ نہیں معلوم کہ اس گناہ کی تلافی کرنے کی اس کو نوبت آئے گی یا نہیں آئے گی، ایسے ہی اس دنیا سے اس کا انتقال ہو جائے، ایسے ہی اس دنیا سے وہ گزر جائے تو وہ اس کے کھاتے میں رہا، اس کی پکڑ کا اس کو مواخذہ کرنا پڑے گا، اس کو مواخذہ ہوگا، تو پھر یہ ایک معاملہ بہت سنجیدہ ہو جائے گا۔ تو کوشش یہ کرے کہ یہ جو گناہ ہیں یہ سیرے سے ہوئے نہ، اگر ہو گئے تو ان کو مستقل معافی تلافی کرتا رہے، توبہ کرتا رہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی ایک توبہ کی شرائط میں سے ہے کہ اگر جو گناہ ہے وہ اگر حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے یا حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، اس کو بھی پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو خالی توبہ کرنے سے اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس میں یہ ایک فرق ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی نے نمازیں نہیں پڑھی اور نمازیں جتنی اس کی ذمہ ہیں تو وہ نمازیں تو اس کو قضا کرنی ہے، جب زکوٰۃ نہیں دی جتنے سالوں کی، جتنے پیسوں کی تو اس کو وہ دینی ہے، اور یا حج نہیں کیا تو وہ اس پر فرض تھا اس نے نہیں کیا، تو یا روزے ہیں اس پر فرض تھے اس نے چھوڑ دیے ابھی اس قضا نہیں کی۔ یہ جو توبہ انسان کرتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو تاخیر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کر رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تاخیر کی وجہ سے اس کا مواخذہ نہیں کریں گے، اس کی پکڑ نہیں کریں گے۔ تو لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو تاخیر کی ہے اس کو تو پورا کرنا ہی پڑے گا، نماز چھوڑی ہے اس کو تو ادا کرنا ہی پڑے گا، اب نماز قضا پڑھ رہا ہے تو قضا کرنے کے بعد وہ ساتھ توبہ بھی کرے، وہ توبہ سے یہ ہوگا کہ جو تاخیر سے قضا سے جو اس نے پڑھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس توبہ کرنے کی برکت سے اس کو سزا نہیں دیں گے، ورنہ تو یہی چاہیے تھا نا۔ ورنہ عمومی طور پر دنیا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے ذمہ کوئی کام ہو یا کوئی چیز پیسے دو تو اگر آپ اس کو وقت پر نہیں دیتے تو وہ پینلٹی آپ کو لگاتے ہیں، وہ آپ کا سزا دیتے ہیں۔ لیکن جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ انسان وقت پر، ایک فرض تھا، ایک حق تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس کو اس نے پورا نہیں کیا اور لیکن اس کو بعد میں کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک دروازہ رکھا، ایک طریقہ رکھا، ایک اس کو مہلت دی کہ تم اتنے زندگی تک اس کو پورا کر لو، فرض نماز ہے یا زکوٰۃ ہے یا کسی کے اور بندے کے حقوق ہے تو بندے کو اس کو ادا کر لو۔ تو اب اس بندے سے کے ساتھ بھی مثال کے طور پر اس بندے سے کو قرض لیا، اب قرض ایک مدت کے لیے انسان لیتا ہے، یعنی کہ پوری زندگی تک لیتا ہے، اب اس مدت کے بعد اگر اس نے اس کو قرض ادا نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ وہ اس نے اس کی وعدہ خلافی کی اور اس کو ایذا پہنچائی، اس کو تکلیف پہنچائی، اور اس کا بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے، اس نے اپنے آگے معاملات کچھ طے کر رکھے ہوتے ہیں، اس نے وقت پر اس کو پیسہ ادا نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اگر اس کو وقت پر دے گا یا تاخیر سے دے گا تو بعض اس کی مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیا کرتے تھے، اور آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرض لیتے تھے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لیتے تھے، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ سخی تھے، بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور جو بھی کوئی آتا تھا اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اچھا وہ دیا، لباس دیا، آپ نے اس کو زیب تن کر لیا، ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ مجھے دے دیجیے، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت صرف وہ ایک ہی تھا، تو دوسرے صحابہ جو ادھر موجود تھے اس میں حاضرین میں، ان کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے بندہ ہے کہ یہ لے رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ایک ہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر گئے اور جا کر اس کو بدلا، جو ہے اس کو لا کر دے دیا۔ تو پھر اس نے کہا, اب لینے والے کی اگر منشا تو کوئی نہیں جانتا تھا نا کہ اس کی کیا غرض یا کیا نیت ہے. اس نے کہا کہ میں تو اس کو اپنے کفن کے لیے لے رہا تھا تاکہ میں اس کے برکت حاصل کر لوں, تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو لباس لگ گیا ہے کل جب میں دنیا سے جاؤں تو اس کی برکات میرے بدن کے ساتھ اور مجھے آخرت میں بھی اس کو ملتی رہے. تو کہنے کہ آپ نے انکار نہیں فرمایا. اور بعض اوقات لوگ ایسا کھانے کے لیے چیز آتے تھے یا ان کا قرض تھا تو اس کے لیے آپ سے مدد طلب کرتے تھے. آپ کیا کرتے تھے, کچھ صحابہ کرام آپ نے مقرر فرمائے تھے جو آپ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں سے قرض لے لو, کسی سے پیسہ لے لو, کسی سے جنس لے لو, غلہ لے لو, تو وہ اس کا لے کر پھر ان کا قرض آپ ادا فرماتے تھے. کسی کو کھانے کے لیے دیتے تھے, کسی کو, یعنی آپ دوسروں کے لیے وہ قرض لیتے تھے. اسی طرح آپ نے ایک مرتبہ لیا ہوا تھا اور ابھی اس کا وعدہ جو جب بھی اس کو لوٹانا تھا وہ پورا نہیں, وہ وقت نہیں آیا تھا, تو وہ صاحب پہلے سے ہی آ گئے, یہودی تھے, وہ پہلے سے آ گئے. تو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑا, جب کوئی رومال ہوتا ہے نا تو آپ نے اس طرح پہنا تھا, تو اس کو انہوں نے اس طرح بل دینے شروع کر دیا. اور جب انسان کچھ طرح جس طرح کوئی رسی ہے جو کپڑا ہے اس کو بل دیتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے, وہ آخر ظاہر ہے کہ وہ ایک حد تک جا کر وہ جب سخت ہو جاتا ہے, ٹائٹ ہو جاتا ہے, تو پھر وہ گردن میں اگر کپڑا ڈالا ہو تو وہ گردن پھر جو ہے وہ دم گھٹے گا اور وہ نشان بھی پڑیں گے. تو اس طرح وہ کرنے لگا اور صحابہ کرام موجود, اور ان کے صحابہ کرام کے لیے تو یہ ناگوار کہ کوئی ایسا بدتمیزی کوئی آپ کے ساتھ کرے. تو صحابہ کھڑے ہوئے, اس کو پکڑا, اس کو کچھ کہنا شروع کیا, حالانکہ اس نے زیادتی اس کی طرف سے ہو رہی تھی کہ ابھی وقت نہیں ہوا تھا قرض لٹانے کا, پہلے سے ہی وہ آ گیا اس کو, یعنی وہ بھی اس کی ایک چال تھی کہ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حلم ہے, جو برداشت ہے, جو صبر ہے وہ کتنا ہے, یہ ایک نبوت کی نشانی ہوئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو کچھ پکڑا مارنے کے لیے, دب کے دوڑے. تو بہرحال جب اس آپ نے فرمایا دوسرے صحابہ کرام کو, دیکھو اس کو قرض لٹاؤ اور اتنا اتنا اس کو اضافی دو. وہ اضافی کیوں دو, تاکہ وہ جو تم نے اس کو کچھ زودوں کو بھی کیا, جو تم نے اس کو, حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے تکلیف پہنچائی لیکن آپ نے اس کا بدلہ نہیں لے رہے. اس کا یہ نہیں کہہ رہے کہ اس نے مجھے بلا وجہ وقت سے پہلے آ کے ہی مجھے اس طرح تنگ کرنا شروع کر دیا, تو آپ نے اس کو اضافی لوٹایا. تو یہ جو اضافی ہے تاکہ اس کو راضی کر لے, کہ وہ تاکہ وہ راضی ہو جائے. تو یہ آج بھی ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ جب بھی کوئی ہم کسی حقوق العباد میں سے کسی حق کی تاخیر کر لیں کسی بندے کے ساتھ, تو چاہیے, آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی سے قرض لیتا ہے تو آپ اس کو بہترین انداز سے لوٹاؤ. بہترین انداز سے لوٹانے کا مطلب معنی ایک تو یہ ہے کہ اس کو وقت پر لوٹاؤ, جو وقت وعدہ آپ نے کیا ہے اس کو وقت پر لوٹاؤ, اور دوسرا اس کو اس کے مطالبے سے پہلے ہی لوٹا دو, اور اگر کوئی اضافی دینا چاہے تو وہ بھی بہتر ہے. لیکن یہ دوسرا معنی میں کیا ظاہر ہے کہ اس کو یہ جو اضافی دے گا یہ سود نہیں ہوگا, کوئی سمجھے کہ شاید یہ سود شمار ہوگا, وجہ کہ سود کا جو وہ طے جو کرنا ہے وہ سود شمار ہوتا ہے. اب وہ اضافی اپنے طور پر انعام دے رہا ہے کہ اس کا میں نے پیسہ استعمال کیا, مجھے فائدہ ہوا, تو میں تھوڑا سا اپنی طرف سے اس کو انعام دے رہا ہوں. تو یہ احسن انداز سے لٹانا. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد جو اگر تاخیر ہو گئی تو اس سے معافی تلافی کر لے, تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ انسان کو سزا نہیں ہوگی, پکڑ نہیں ہوگی, باز پرس نہیں ہوگی. تو یہ جو ہے کچھ شرائط ہے توبہ کی. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نافرمانیوں سے بچا کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب یہ یکم شوال شروع ہوا, اسلام کا ایک ایسا ترہ امتیاز ہے کہ انسان کے لیے کوئی بھی وقت یا کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نیکی سے اس کو خالی رکھے. موقع اس کو ایک کے بعد دوسرا اس کو موقع ضرور عطا فرماتے ہیں. اب رمضان مبارک معلوم نہیں کہ کب کسی کی زندگی میں آئے گا یا نہیں, پچھلے سال لوگوں کی زندگی میں کچھ تھے وہ نہیں آیا, یہ ہمیں مل گیا, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ جو بھی ہم نے جتنا بھی کیا ہے اس میں عبادتیں کی ہیں, دعائیں مانگی ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کی ہے, ذکر و اذکار کیا ہے, اعتکاف کیا ہے, لیلۃ القدر کی عبادت کی ہے, قرآن مجید پڑھا ہے, تو تراویح پڑھی ہیں, نمازیں پڑھی ہیں, جو سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اب یہ جو ہم نے وہ کیا ہے تو اب اس کو ہم نے مستقل بھی رکھنا ہے, ہم نے اس کو جاری بھی رکھنا ہے. یہ صرف خالی رمضان المبارک کے لیے تو تھا نہیں کہ صرف رمضان المبارک میں ہی بندگی کرنی ہے، رمضان المبارک میں ہی ہم نے اس کو رکھنا ہے، عبادت کرنی ہے. وہ اور اللہ سبحانہ و تعالی جو رمضان المبارک کے اندر تھا وہ اب بھی ہے، وہ اب اس وقت جیسے وہ رمضان المبارک میں حی القیوم تھا آج بھی وہ حی القیوم ہے. جس طرح رمضان المبارک میں اس کی عبادت لازم اور فرض تھی، اس طرح آج بھی فرض، جس طرح رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کی پیروی فرض تھی آج بھی فرض ہے. یہ نہیں کہ بھی اب رمضان المبارک چلا گیا اور شیطان آزاد ہو گیا تو ہم بھی شریعت سے آزاد ہو گئے. شریعت سے آزاد انسان اس وقت تک ہوگا جب انسان اس دنیا میں آخری سانس لے گا، یا آخری سانس لے گا. بتا رہا تھا عید کے خطبہ میں کہ یہ جو ہم نے روزہ رکھتے تھے یہ ایک چھوٹا روزہ تھا، دن کا روزہ تھا، اور حلال چیزوں سے رکنے کا روزہ تھا. حلال چیزیں کھانے کی تھی اس سے ہم نے روزہ رکھا، حلال چیزیں پینے کی تھی اس سے ہم نے روزہ رکھا، بچے رہے، دن کو نہیں کھاتے پیتے تھے، اور اس طرح حلال جنسی خواہشات بھی ہے نہیں پورا کرتے تھے، اس لیے کہ شریعت نے حکم دیا. اور حتیٰ کہ وضو کرتے تھے اور وضو کرتے ہوئے منہ میں پانی ڈالتے تھے، کلی کرتے تھے، ایک گونٹ تو کیا ایک قطرہ بھی اندر جانے سے ہم اجتناب کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ اندر ایک گونٹ بھی نہ جائے، ایک قطرہ بھی نہ جائے. کیوں؟ آخر کون سی چیز تھی، کون سی طاقت تھی، کون سی قوت تھی جو ہمیں ایک قطرہ بھی اندر جانے سے روکتی تھی؟ وہ سی صفت احسان کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے دیکھ رہے. ایک حدیث کے اندر فرمایا جو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے مبارکہ، کہ صفت احسان کہ انت عبد اللہ کا انک ترا، کہ اللہ تعالیٰ کی جو بندگی کرو جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. تو یہ اس طرح کہ روزے کی حالت میں تھے کہ ہم روز کیوں نہیں کھاتے تھے، کیوں نہیں پیتے تھے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے دیکھ رہے. اور یہی کیفیت ہم نے پوری زندگی رکھنی ہے، پورا سال نہیں، پوری زندگی رکھنی ہے یہ کیفیت کہ اللہ جب بھی کوئی ہم کام کرنے لگیں، چاہے وہ کوئی بھی، حتیٰ کہ کان استعمال کرنے لگے دیکھیں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ لیں، غلط استعمال نہیں کرنا، آنکھ ہے غلط استعمال نہیں کرنا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور زبان ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اس کو غلط استعمال نہیں کرنا، ہاتھ غلط استعمال نہیں کرنے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، پاؤں غلط جگہ پہ نہیں جانا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. یعنی کوئی بھی خلوت ہے، جلوت ہے، اندر ہے، باہر ہے، اور بیوی ہے، بچے ہے، گھر ہے، باہر ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، کسی بھی موقع، مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے، جانور ہے، کوئی کسی بھی معاملے میں، کسی بھی موڑ پر یہ دیکھنا کہ وہ جو روزے کی حالت میں ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ بڑا روزہ بھی پوری زندگی کا روزہ ہے، اگر ہم نافرمانی کریں گے تو یہ روزہ ٹوٹے گا، پوری یہ زندگی کا روزہ ٹوٹے گا. اور یہ اس روزے کو کب افطار کرنا ہے؟ جب ہم آخری سانس لیں گے، دنیا سے رخصت ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوں گے. اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو وہاں آپ کے مبارک ہاتھ سے جامع کوثر ملے گا، تو اس وقت ہم اس کو افطار کریں گے. جو زندگی کا روزہ ہے، اس میں جو رمضان کا جو روزہ ہم نے رکھا تھا، اس کے اندر تو ہم حلال چیزوں سے بچتے تھے، لیکن زندگی کے روزے میں ہم نے حرام چیزوں سے بچ کر اس کو پورا کرنا ہے. اس کے بھی لوازمات ہیں، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں. اس وجہ سے وہاں تو کچھ آسانی تھی کہ رمضان مبارک میں شیطان جو سرکش شیاطین تھے وہ مقید تھے، لیکن یہاں تو وہ کھل گئے. اب نفس کی بھی مخالفت کرنی ہے اور شیاطین کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے اور پوری زندگی کرنی ہے. یہ پوری زندگی کا روزہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پوری زندگی کے روزے کو کما حقہ، اس کے تقاضے کے مطابق پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ ایک حدیث سے اس کو بتا کر ختم کرتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک کے فرض روزے رکھے، پورے رکھ لیے، اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے، تو گویا کہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے پورے سال، پورا زمانہ ہی اس نے روزے رکھے. اب شوال میں جو 6 روزے رکھنے ہیں وہ یہ نہیں کہ آپ کل سے ہی روزے رکھ لیں، کل سے ہی رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یا آپ پیدر پہ بھی رکھ سکتے ہیں، لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، اور چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں، اور ایام 20 کے بھی رکھ سکتے ہیں، اور سوموار اور جمعرات کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، تو جس طرح بھی چاہے تو آپ ان کو رکھ سکتے ہیں. یہ لازمی نہیں ہے کہ فوراً ہی رکھنے اور لگاتار ہی رکھنے، ایک کے بعد ایک رکھ سکتے ہیں. تو بعض اوقات عادت پڑی ہوتی ہے تو آسانی ہوتی ہے کہ 6 رکھ لے، بعض اوقات غفلت ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے مہلت نہ ملے بعض، تو اس وجہ سے انسان ان کو رکھ لے, اور آگے آگے جتنے بھی جائیں گے تو پھر دن بھی لمبے ہو جائیں گے, پھر مشکل ہو جائے گا. تو بہرحال یہ 6 روزے رکھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اجر ثواب ایسا کریں گے جیسے پوری زندگی اس نے روزے رکھے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
اللہ اکبر, اللہ